أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب بإن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب بإني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے. اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے. نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران، پہلی مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کرامت کی اہمیت سے ناواقف ہو وہ ذلت و رسوائی کا سزاوار ہے. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ ہود کی آیت نمبر 45 سے 47 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادہ. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خود پسندی انسان کو حصول علم سے دور کر دیتی ہے اور اسے جاہلانہ تکبر کی طرف لے جاتی ہے. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ آئیے فارسی سیکھیے پروگرام کے بعد پروگرام صبح امید نشر ہوگا، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالی خوبصورتی اور آرائش سے محبت کرتا ہے اور کثافت اور آلودگی کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا اثر بندے پر نظر آئے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ سہونی حکومت کی جنگی کابینہ نے حماس کے ساتھ مذاکرات کو حتمی نتیجے تک پہنچانے کے لیے اپنا وفد قطر بھیجنے کی منظوری دے دی ہے۔ دنیا کی مختلف اہم شخصیات نے فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے کے لیے مغربی ملکوں کی حکومتوں پر دباؤ بڑھائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان میں پیپلز پارٹی کے سید اویس شاہ اسپیکر اور اینتھنی نوید ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں۔ ہندوستان میں اپنے مطالبات کے لیے کسان شمبھو بارڈر پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور سری لنکا میں ڈیوس کپ مقابلوں میں ایران کے نوجوان ٹینس کھلاڑیوں نے پہلا مقام حاصل کر لیا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہیں خبریں تفصیل سے۔ صہیونی حکومت کی جنگی کابینہ نے حماس کے ساتھ مذاکرات کو حتمی نتیجے تک پہنچانے کے لیے اپنا وفد قطر بھیجنے کی منظوری دے دی ہے۔ العربی الجدید نے صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ دوحہ جانے والے صہیونی حکومت کے نمائندہ وفد کی سطح پیرس کانفرنس میں شرکت کرنے والے اسرائیلی وفد سے نیچے ہوگی۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے صہیونی حکومت اور حماس کے درمیان گزشتہ جمعے کو فرانس کے دارالحکومت پیرس میں مذاکرات ہوئے تھے۔ صہیونی وفد کی سربراہی موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا کر رہے تھے۔ اجلاس میں سی آئی اے کے سربراہ ولیم برنس، قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن عطیہ اور مصر کے خفیہ ادارے کے سربراہ عباس کامل نے حصہ لیا تھا۔ غزہ میں شدید غذائی قلت اور بھوک کی وجہ سے متعدد معصوم بچے دم توڑ گئے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کے انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں 7 بچے صرف بھوک اور غذا نہ ملنے کی بنا پر شہید ہو گئے۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں جنگ اور اس علاقے کا محاصرہ جاری رہنے کی صورت میں یہاں ایک غیر معمولی انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر نے اپنے بیان میں غزہ کے محاصرے کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ رفع گزرگاہ بدستور بند ہے اور اس کے کھلنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے بھی بارہا کہہ چکے ہیں کہ غزہ کا محاصرہ جاری رہنے اور انسان دوستانہ امداد کی سپلائی صحیح طریقے سے نہ ہو پانے کی وجہ سے غزہ میں خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ دنیا کے مختلف مبصرین و مفکرین، جنگ مخالف سرگرم عمل شخصیات، ذرائع ابلاغ کے نمائندوں اور فلسطینی حامیوں نے لندن میں اپنے اجلاس میں غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے اور غاصب صہیونی حکومت کی حمایت بند کرانے کے لیے مغربی ملکوں کی حکومتوں پر دباؤ بڑھائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی قومی جدت عمل تنظیم کے سیکرٹری جنرل مصطفیٰ برغوثی نے اس اجلاس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کو غیر اہم قرار دے کر پوری دنیا کو نہایت خطرناک پیغام ارسال کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ فلسطینی ہرگز نہیں جھکیں گے اس اجلاس میں شریک شخصیات سے مطالبہ کیا کہ وہ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرانے کے لیے مغربی ملکوں پر دباؤ بڑھائیں۔ لندن میں فلسطینی اتھارٹی کے سفیر نے بھی اس اجلاس سے اپنے خطاب میں فلسطینی حامیوں اور تمام ان شخصیات کا شکریہ ادا کیا جو حق و انصاف اور فلسطین کی آزادی کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو غزہ میں نسل کشی بند کرانے کے لیے عالمی تحریک کا ایک حصہ قرار دیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے رپورٹروں نے غزہ پٹی میں غاصب اسرائیل کے جرائم جاری رہنے کے سبب غاصب اسرائیلی حکومت پر ہتھیاروں کی پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران پریس خبر رساں ایجنسی کے مطابق اقوام متحدہ کے رپورٹروں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور غزہ کے معصوم لوگوں کے خلاف ان ہتھیاروں کے استعمال کی وجہ سے صہیونی حکومت کو ہتھیاروں کی فروخت فوری طور پر بند کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے رپورٹروں نے اپنے بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ تمام ممالک کو یہ اطمینان حاصل کرنا چاہیے کہ متحارب گروپ 1949 کے جنیوا کنونشنوں اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق انسان دوستانہ بین الاقوامی قوانین کا احترام کر رہے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی نسل کشی کے خلاف ناروے کی 4 یونیورسٹیوں نے صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات معطل کر دیے ہیں۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی پٹی میں غاصب اسرائیل کے جرائم اور نسل کشی کے جاری رہنے پر بہت سے ممالک اور گروپ غاصب اسرائیلی حکومت پر پابندی لگانے والوں کی صف میں شامل ہو رہے ہیں۔ پریس ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق تازہ عالمی اقدام میں ناروے کی 4 یونیورسٹیوں نے غاصب اسرائیلی حکومت کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ اسرائیل کا بائیکاٹ کرنے والی ناروے کی 4 یونیورسٹیوں میں اوسلو میٹ یونیورسٹی بھی شامل ہے۔ ناروے کی یونیورسٹیوں نے غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے نسل کشی کے اقدام کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسرائیلی یونیورسٹیوں سے اپنے تعلقات معطل کر لیے ہیں۔ پاکستان میں پیپلز پارٹی کے سید اویس شاہ اسپیکر اور اینتھونی نوید ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں۔ اسپیکر آغا سراج درانی کے زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں خفیہ رائے شماری کے ذریعے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کیا گیا۔ 147 ارکان نے ووٹ کاسٹ کیے۔ پی ٹی آئی کے 9 آزاد ارکان اور جماعت اسلامی کے 1 رکن نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اور انتخاب کا بائیکاٹ کیا۔ پیپلز پارٹی کے سید اویس شاہ کو 111 اور ایم کیو ایم کی امیدوار صوفیہ سعید کو 36 ووٹ ملے۔ اینتھونی نوید سندھ اسمبلی کے پہلے عیسائی ڈپٹی اسپیکر منتخب ہو گئے۔ دریاسنا اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ نے قائد ایوان وزیر اعلیٰ کے لیے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا انتخاب پیر کو ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے عہدے کے لیے پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ اور ایم کیو ایم کے امیدوار علی خورشیدی نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ پاکستان میں صدر کا انتخاب 9 مارچ کو ہوگا۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن جلد شیڈول جاری کرے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مشترکہ طور پر سابق صدر آصف علی زرداری کو صدر کا امیدوار نامزد کیا ہے۔ واضح رہے کہ صدر مملکت عارف علوی کی 5 سالہ آئینی مدت 8 ستمبر 2023 کو ختم ہو چکی ہے۔ ملک میں نگراں سیٹ اپ ہونے کے باعث عارف علوی صدر پاکستان کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ ہندوستان میں
اپنے مطالبات کے لیے کسان شمبھو بارڈر پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ دہلی مارچ کے لیے نکلے تھے، لیکن ان کے مارچ میں کچھ دنوں کا وقفہ آ گیا ہے۔ کسان اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے دہلی مارچ کرنا چاہتے تھے، مگر شمبھو بارڈر پر کسانوں اور ہریانہ پولیس کے درمیان زبردست ٹکراؤ ہو گیا، جس میں تقریباً 7 لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی ہے۔ لیکن اب کسانوں کا دہلی مارچ 29 فروری تک ملتوی ہو گیا ہے۔ سری لنکا میں ڈیوس کپ مقابلوں میں ایران کے نوجوان ٹینس کھلاڑیوں نے پہلا مقام حاصل کر لیا ہے۔ 16 سال سے کم عمر کے ٹینس کے ڈیوس کپ مقابلے 19 سے 25 فروری تک سری لنکا میں منعقد ہوئے اور ایران چیمپئن بنا۔ ان مقابلوں میں ایران، بحرین، بھوٹان، کمبوڈیا، عراق، اردن، قرقزستان، لاؤس، لبنان، ماکاؤ، مالدیپ، منگولیا، میانمار، نیپال، پیسیفک جزائر، پاکستان، سعودی عرب، سنگاپور، سری لنکا، شام، ترکمنستان اور یمن کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ ان مقابلوں میں ایرانی نوجوانوں کی ٹینس ٹیم نے اپنے حریفوں کو شکست دے کر پہلا مقام حاصل کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آ، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہے، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ باغ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔ صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر اک تسلسل قائم ہے زندگی میں، اک نعت کہہ چکا ہوں، اک نعت کہہ چکا ہوں۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جاہل اپنی زبان کا اسیر ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان پروگراموں کو بغور سماعت فرماتے ہوئے فارسی زبان کو سیکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں سنا تھا کہ محمد اور حمید نے مل کر ایک کیفے جانے کا پروگرام بنایا تھا، اب وہ کیفے میں پہنچ چکے ہیں۔ محمد متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ اس کیفے میں چند میز اور کرسیاں موجود ہیں، جبکہ ایک طرف کچھ تخت بھی ہیں کہ جن پر خوبصورت روایتی کپڑے کی چادریں بچھی ہوئی ہیں۔ ان تختوں کے قریب سے چھوٹی چھوٹی نالیوں میں صاف اور شفاف پانی بھی بہہ رہا ہے۔ بعض لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جبکہ کچھ لوگ تخت پر تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ محمد اور حمید بھی ایک تخت پر بیٹھ جاتے ہیں اور تکیوں سے ٹیک لگا لیتے ہیں۔ کیفے کے ایک طرف ایرانی گلوکار روایتی ایرانی موسیقی میں ستار بجا رہا ہے۔ ستار کی یہ آواز انتہائی دل نشین اور آرام بخش محسوس ہو رہی ہے، اور محمد پوری دلچسپی سے اس موسیقی کو سن رہا ہے۔ سامعین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ محمد اور حمید کے درمیان اس خوبصورت کیفے میں ہونے والی گفتگو سنیں، تو پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ لیکن آئیے پہلے اس گفتگو اور مکالمے کو سمجھنے کے لیے اس میں استعمال ہونے والے کچھ نئے اور مشکل الفاظ کو ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیے۔
چھ جالب،
کتنا پیارا، کتنا دلچسپ، کتنا پرکشش اور کیا خوب، یعنی چھ جالب کے معنی مختلف اوقات میں مختلف لیے جا سکتے ہیں۔
اینجا،
یہاں یا اس مقام پر، اور بعض اوقات صرف اشارے کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔
زندہ،
براہ راست یا لائیو۔
دارت،
موجود ہے۔
او،
وہ۔
آقا،
جناب۔
دوست من،
میرا دوست۔
آواز،
گانا یا گیت وغیرہ کے لیے لفظ آواز فارسی میں استعمال ہوتا ہے.
آوازهای ایرانی،
ایرانی لوک گیت.
او آواز میخواند،
وہ گانا گاتا ہے.
اسم،
نام.
چیست،
کیا ہے؟
صدا،
آواز.
خیلی،
بہت.
چای دارچینی،
دارچینی والی چائے.
تو میخوری،
آپ کھائیں گے. قابل ذکر ہے کہ فارسی میں پینے کے لیے بھی بعض اوقات خوردن کا لفظ استعمال ہوتا ہے.
تو میخوری،
یعنی آپ پیئیں گے.
من نمیدانم،
میں نہیں جانتا.
من فکر میکنم،
میں سمجھتا ہوں.
خوشمزه،
خوش ذائقہ.
قوری،
کیتلی.
من میگیرم،
میں لوں گا.
دیزی،
جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، جس برتن میں ایران کی مخصوص غذا تیار کی جاتی ہے اسے عام طور پر دیزی کہتے ہیں. البتہ ایران کی روایتی غذا جو گوشت، ٹماٹر اور معمولاً سفید چنوں سے تیار کی جاتی ہے اس کو بھی اصطلاح میں دیزی کہا جاتا ہے.
پھولو،
چاول، البتہ پکے ہوئے چاول.
ما می خوریم،
ہم کھا رہے ہیں یا ہم کھاتے ہیں.
ما نمی خوریم،
ہم نہیں کھاتے.
ترشی،
اچار.
نان،
روٹی.
جالب،
دلچسپ، خوب یا اچھا. سامعین، اب آئیے محمد اور امید کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں.
چه جالب، اینجا موسیقی زنده دارد.
کتنا اچھا ہے، یہاں پر براہ راست موسیقی کا پروگرام ہو رہا ہے. یعنی براہ راست سے مراد یہاں روبرو اسٹیج پر موسیقار آلات موسیقی سے اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اسی کو یہاں پر عام طور پر زندہ موسیقی کہا جاتا ہے.
بله، آن آقا دوست من است، آوازهای ایرانی میخواند.
ہاں، یہ صاحب میرے دوست ہیں اور ایران کے روایتی گیت گاتے ہیں.
اسم آن ساز چیست؟
اس ساز کا نام کیا ہے؟
اسم آن ستار است. ستار یک ساز قدیمی ایران است.
اس ساز کا نام ستار ہے اور یہ ایران کا ایک قدیمی ساز ہے.
صدای این تار خیلی دلنشین است.
اس ساز کی آواز بہت ہی دلنشین ہے. سامعین، ایک بار پھر محمد اور حمید کے درمیان آئیے گفتگو کو غور سے سنتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ترجمے کے بغیر.
چه جالب، اینجا موسیقی زنده دارد.
بله، آن آقا دوست من است، آوازهای ایرانی میخواند.
اسم آن ساز چیست؟
اسم آن ستار است. ستار یک ساز قدیمی ایرانی است.
صدای این تار خیلی دلنشین است.
سامعین، محمد اور حمید کچھ دیر تک ایران کی روایتی موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد حمید گفتگو شروع کر دیتا ہے.
چای دارچینی میخوری؟
دارچینی والا قہوہ پیو گے؟ البتہ سامعین، یہ ایک وضاحت کر دیں کہ ایران میں ہمیشہ دودھ کے بغیر چائے استعمال کی جاتی ہے، کہ جسے اردو میں ہم قہوہ کہتے ہیں، اور یہ قہوہ یا وہی چائے جسے فارسی میں چائے کہا جاتا ہے مختلف ذائقوں کے ساتھ ایران کے روایتی ہوٹلوں میں دستیاب ہے.
نمیدانم، خوشمزه است.
نہیں معلوم، کیا مزیدار ہے؟
بله، من یک قوری چای دارچینی میگیرم با دو تا دیزی.
ہاں،
میں ایک دار چینی والے قہوے کی کیتلی اور دو عدد ایران کے روایتی کھانے یعنی دیزی منگوا رہا ہوں۔
دیزی را با پلو می خوریم؟
دیزی کو ہم چاولوں کے ساتھ کھائیں گے؟
نہ، دیزی را با پلو نمی خوریم، ما دیزی را با سبزی، پیاز، ترشی و نان می خوریم۔
نہیں، ہم لوگ اس کھانے کو چاولوں کے ساتھ نہیں کھاتے، بلکہ سالاد، پیاز، اچار اور روٹی کے ہمراہ یہ کھانا کھاتے ہیں۔
جالب است،
کتنا اچھا ہے۔ سامعین، ایک بار پھر محمد اور حمید کی درمیان ہونے والی گفتگو کو سماعت فرمائیے، لیکن ترجمے کے بغیر۔
چای دارچینی میخوری؟
نمیدانم، خوشمزه است؟
بله، من یک قوری چای دارچینی میگیرم با دو تا دیزی.
دیزی رو با پلو میخوریم؟
نه، دیزی رو با پلو نمیخوریم، ما دیزی رو با سبزی و پیاز و ترشی و نان میخوریم.
جالب است۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو ساحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه من خاره ای.
با در تو هست مهر و وفا در تو نیست، دفع بلا در تو هست شب تو شبا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا ننگ نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا نرگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
در همه گیتی به پاس نائره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان توی دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی در خط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیره شده عالم است
تیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، زهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست. آمریکا آمریکا ننگ نیرنگ تو، خون جوانان ما نیچه که در چنگ تو. آمریکا آمریکا نان تنه رنگ تو، خون جوانان ما نیچه که در چنگ تو.
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نفس کا اسیر وحشی گھوڑے پر سوار ہے. سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید. صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دوسروں کے غلام نہ بنو، بے شک خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے. کیا کوئی ایسا آزاد مرد نہیں ہے جو دنیا کے اس چبائے ہوئے لقمے کو دوسروں کے لیے چھوڑ دے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو نفس کی کوئی قیمت جنت کے علاوہ نہیں ہے، لہذا اسے کسی اور قیمت پر بیچنے کا ارادہ مت کرو. یہاں آزادی سے مراد مغرب کی وہ جان لیوا آزادی نہیں ہے جو لبرالزم اور اومانزم جیسے کھلے مکتبوں کی دین ہے، جہاں صرف انسان کو محور قرار دے کے اسے اصالت اور آزادی کے نام پر ہر میدان میں اریاں اور ننگا کر کے اخلاقی اقدار سے بہت نیچے گرا دیا گیا ہے اور خدا کا کہیں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. اگر انسان آزادی کا حقیقی مفہوم سمجھ لیتا تو کبھی بھی اس کی زندگی میں اخلاقی انحطاط پیدا نہ ہوتا. عصر حاضر کے انسانوں کو چاہیے کہ مکتب نہج البلاغہ سے آزادی کا حقیقی مفہوم لے کر اپنی زندگی کے اس اخلاقی خلا کو پر کریں. مکتب نہج البلاغہ کے اخلاقیات کی ایک اور تصویر انسان کا با عمل ہونا ہے. مکتب نہج البلاغہ میں ایسے انسان کو بہت سراہا گیا ہے جو زندگی کے ہر میدان میں علم کے ساتھ ساتھ عمل کا مظاہرہ بھی کرتا ہے. اس مکتب میں جہاں علم پہ زور دیا گیا ہے، وہیں اسے عمل میں لانے پر بھی خاصی تاکید کی گئی ہے. مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام مال کے مقابلے میں علم کی فضیلت کو اپنے صحابی جناب کمیل ابن زیاد سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تمہیں مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے. مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. جو مقام اور شخصیت مال سے ہاتھ میں آتی ہے، مال کے ختم ہونے سے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اے کمیل، صحیح علم کی پہچان ایک ایسا آئینہ ہے جس پر ثواب دیا جائے گا اور انسان اس کی وجہ سے اپنی زندگی میں خدا کی عبادت کی توفیق حاصل کرتا ہے اور مرنے کے بعد اس کا نیک نام بھی زندہ رہتا ہے. علم حکومت کرتا ہے اور مال پہ حکومت کی جاتی ہے. حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو دانشمند اپنے علم کے برعکس عمل کرے گا وہ ایک ایسا سرگرداں اور پریشان جاہل ہے جو اپنی جہالت سے کبھی آگاہ نہیں ہوگا، بلکہ اس پر حجت زیادہ ہو گئی ہے، حسرت اور غمگینی زیادہ ہو چکی ہے اور وہ خدا کے نزدیک سزا کے لائق ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ علم اگر عمل کے ساتھ ہو تو وہ نہ صرف اس کی فردی زندگی کو سنوار سکتا ہے بلکہ اجتماعی زندگی کو بھی سدھار کر انسان کو اخلاق کا نمونہ بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر علم کو عمل سے مقرون نہ کیا گیا تو وہ اپنے ساتھ ساتھ ایک معاشرے کے لیے بھی ناسور بن جاتا ہے، وہ فساد و رذائل کا پیکر بنتا ہے، اسی لیے عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ آج کے دور میں اس کی لاکھوں زندہ مثالیں مشرق و مغرب میں موجود ہیں، جہاں علم پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ایک فرد کے ساتھ ساتھ ایک پورا معاشرہ تباہ ہو گیا۔ آج کے دور کی تباہی کی ایک اہم وجہ یا تو لا علمی ہے یا علم پہ عمل نہ کرنا ہے۔ بنی نوع انسان کے لیے اب بھی یہ باب کھلا ہے، اسے چاہیے کہ مکتب نہج البلاغہ کے اس انمول اخلاقیات پر عمل پیرا ہوں تاکہ اور بڑھتی ہوئی تباہی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ایک انسان کی زندگی کے روزمرہ کے پروگرام دقیق، منظم اور وقت کی پابندی کے ساتھ اجرا ہوں تو اس کی فردی اور اجتماعی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ نظم انسان کو اس کی زندگی کا وقت، امکانات اور طاقت تلف ہونے سے بچاتی ہے۔ ایک منظم آدمی نظم کے سائے میں اپنی زندگی کے سارے وعد و وعید کو پورا کر سکتا ہے۔ منظم انسان جہاں کہیں بھی ہو خیر و برکت اور لوگوں کے اعتماد کا سبب بنتا ہے۔ امام علی مقام نے نظم پہ بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، مومن کی زندگی کے تین اوقات ہوتے ہیں، ایک ساعت میں وہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے، دوسرے وقت میں اپنے معاش کی اصلاح کرتا ہے، اور تیسرے وقت میں اپنے نفس کو ان لذتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتا ہے جو حلال اور پاکیزہ ہیں۔ کسی بھی عقل مند کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے گھر سے دور ہو جائے مگر یہ کہ تین میں سے ایک کام ہو، اپنے معاش کی اصلاح کرے، آخرت کی طرف قدم آگے بڑھائے، حلال اور پاکیزہ لذت حاصل کرے۔ پس انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ منظم رہے، لیکن اگر وہ غیر منظم رہا تو یہی بے نظمی اس کی ذلت و خواری اور عدم ترقی کا سبب ہوگی۔ اگر انسان آج صحیح معنوں میں اپنی زندگی سے جڑے ہر پہلو میں منظم ہوتے تو آج معاشرے کی یہ حالت نہ ہوتی، کیونکہ جو انسان اپنی زندگی میں منظم ہے وہی انسان کامیابی اور ترقی کی سیڑھیاں بڑی آسانی سے طے کر سکتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب علی حیدر صاحب، محلہ کاظمین، لکھنؤ، یو پی، ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ریڈیو تہران کی نشریات طویل عرصے سے سن رہا ہوں اور پہلے خط بھی لکھا کرتا تھا مگر موبائل نے سب کچھ بھلا دیا۔ پروگرام ماشاءاللہ بہت عمدہ ہیں اور معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ مجھے مقدس دفاع، اسلام کی معرفت، آج کا ایران، خلقت کی رانائیاں اور صبح امید بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور سامعین، محترم علی حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے دو وزیر تھے، ان میں سے ایک مہربان اور پرخلوص تھا اور دوسرا حاسد اور بد کردار۔ حاسد اور بد زبان وزیر مہربان اور پرخلوص وزیر سے خوش نہیں تھا اور ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اسے نقصان پہنچائے اور بادشاہ کے سامنے اسے ذلیل کرے۔ لیکن مہربان وزیر اس کی تمام کارستانیوں کو جانتا تھا اور اس کی سازشوں سے باخبر تھا، لہذا وہ خاموش رہتا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن ایک شخص کو قیدی بنا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو کہا گیا کہ یہ بادشاہ کو برا بھلا کہتا ہے اور کوچہ و بازار میں کھڑے ہو کر بادشاہ کے ظلم و ستم کو بیان کرتا ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس بیچارے آدمی کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ دونوں ہی وزیر اس بیچارے کے قریب کھڑے تھے۔ جیسے ہی ایک سپاہی جلاد کو بلانے کے لیے جانے لگا تو وہ آدمی ایک بار پھر بادشاہ کے خلاف کچھ بڑبڑایا۔ بادشاہ کیونکہ اس شخص سے دور تھا، لہذا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے مہربان وزیر سے پوچھا، یہ شخص کیا بڑبڑا رہا ہے؟ مہربان وزیر نے اس بیچارے آدمی کی طرف دیکھا اور اس کے بعد بادشاہ کی طرف رخ کر کے کہا، اے عادل بادشاہ، یہ بیچارہ تو آپ کے حق میں دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدا غصے کو پینے اور عوام کی خطاؤں کو معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس نے اس آدمی کو معاف کر دیا۔ اب سنیے حاسد وزیر کی داستان۔ اس نے تو اس بیچارے آدمی کی بات بڑبڑاہٹ کو سنا تھا جو اندر ہی اندر بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اور مہربان وزیر نے بادشاہ کو بالکل برعکس بات بتائی تھی۔ حاسد وزیر نے دل ہی دل میں سوچا کہ مہربان وزیر سے انتقام لینے کا اچھا موقع ہے، اگر اس کے جھوٹ کو برملا کر دیا جائے تو وہ بادشاہ کے سامنے ذلیل و خوار ہو جائے گا اور شاید بادشاہ اسے سزا بھی دلوا دے۔ یہ سوچ کر حاسد وزیر نے بادشاہ کی جانب رخ کیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے حضور میں جھوٹ بولنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ آدمی تو آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور غصے کے عالم میں حاسد وزیر کی طرف دیکھنے لگا۔ حاسد وزیر دل ہی دل میں بڑا خوش تھا کہ اس نے اپنا کام کر دیا ہے، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ بادشاہ سلامت مہربان وزیر کی دروغ گوئی پر غصہ ہو رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ بادشاہ نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد حاسد وزیر کی طرف رخ کر کے کہا، مجھے اس کا جھوٹ تمہارے سچ سے زیادہ اچھا لگا، کیونکہ اس کی نیت نیک تھی اور تو نے اپنی خباثت اور بدنیتی سے یہ بات کہی ہے۔ کیا تو نے نہیں سنا ہے کہ دانا کہتے ہیں، دروغ مصلحت آمیز بہ از راستے فتنہ انگیز، مصلحت آمیز جھوٹ فتنہ انگیز سچ سے بہتر ہے۔ یہ سن کر حاسد وزیر کی شرم کی انتہا نہ رہی۔ بادشاہ نے ایک بار پھر کہا، اس وزیر نے اپنی مہربانی اور اس بیچارے آدمی کی جان بخشی کے لیے اس طرح بات بنائی اور اپنی اس بات سے اس شخص کی جان بھی بچا لی اور میرے احترام کو بھی ملحوظ رکھا، لیکن تیری نیت نیک نہیں تھی، تو نے اس آدمی کو بھی مروانے کی کوشش کی اور میری عزت کا بھی خیال نہیں رکھا، تو نے میرے بارے میں اس شخص کی زبان سے نکلنے والے برے کلمات اپنی زبان سے دہرا کر میری بے عزتی کی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غریب آدمی کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر بادشاہ نے مہربان وزیر کو انعام دیا اور حاسد وزیر کو اس کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ جی ہاں سامعین، بالکل صحیح کہا ہے کسی نے، جو دوسروں کے لیے گڑا کھودتا ہے سب سے پہلے وہ خود اس میں گرتا ہے۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اور سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ النسماء لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی، اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار، سلسلے وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بے تابی اور آخر تکلیف دے ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزہ اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی، یا بیزاری، یا خود نمائی، یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے، یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرانو اوریدونکو، السلام علیکم۔